الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم صلاحي صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس میں فرمایا کہ اپنے پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے۔ اس میں اللہ نے اشارہ دیا کہ علم میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، علم سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو عزت ملی، جو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، تو اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ہی مظاہرہ اللہ نے کروایا، پھر سجدے کا حکم ہوا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو درجات میں بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ اب علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم الادیان، ایک ہے علم الابدان۔ ایک وحی کے ذریعے سے آنے والا، انبیاء کے ذریعے سے آنے والا دین کا علم ہے، جس سے بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے فائدہ کیسے اٹھائے، اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے فائدہ اٹھانے کا علم ہے علم دین، اور دوسرا ہے علم الابدان، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا علم۔ چیزوں کا ہی علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے، اس کا مقصود ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے، زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری انسان اسی وقت حاصل ادا کر سکتا ہے جبکہ علم اشیاء حاصل کرے، اس کائنات کی چیزوں سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے فائدہ کیسے اٹھائے، کیسے اس کو استعمال کرے، اللہ نے کائنات میں کیا کیا خزانے رکھے، کیا کیا قوتیں رکھیں، ان قوتوں کو کس طرح اپنے قابو میں کیا جائے۔ یہ علم جب تک آدمی کو نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ زمین میں اللہ کے نائب کے حیثیت سے نظام نہیں چلا پائے گا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے چھوٹے چھوٹے 11 الفاظ، 11 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، جس میں حضور نے اپنی پوری سنت کو بیان کیا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا آپ کی سنت کیا ہے، یعنی آپ کا طریقہ کیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے 17 جملے حضور نے بیان فرمائے، اس میں فرمایا العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار، علم کو ہتھیار قرار دیا. ظاہر ہے یہ علم علم دین نہیں ہے، علم الادیان نہیں ہے، علم الادیان تو ہتھیار نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، وہ تو مقصود ہے، وہ تو زندگی کا مقصود ہے، اور ہتھیار ذریعہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو فرمایا کہ علم میرا ہتھیار ہے، اس میں اشارہ حضور نے علم ابدان کی طرف کیا ہے. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں زندگی کا مقصد بتایا ہے، صحابہ کرام کے سامنے، انسانیت کے سامنے، ایک مقصد تو یہ بتایا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. اس لیے ہم دنیا میں آئے کہ اللہ کی بندگی کر کے بتائیں، اللہ کے سامنے بچ جائیں، اللہ کے صحیح بندے بن جائیں، اور پھر بحیثیت امت کے ہم سے کہا گیا کہ دنیا میں اللہ کا پیغام اب صرف تمہارے پاس ہی ہے. دنیا کی سچائی، انسان کی زندگی کا مقصد، دنیا کامیاب کیسے ہوگی، دنیا والے دوزخ میں کیوں جائیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، یہ دنیا جنت یا دوزخ کیسے بنے گی. اللہ نے اتنے انبیاء بھیج کر جو پیغام بھیجا ہے، اب وہ پیغام امت کے ہی پاس ہے، اب نبی آنے والے نہیں ہیں. تو بحیثیت امت ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ سارے عالم تک یہ پیغام پہنچاؤ، انسانوں کا رب انسانوں سے کیا چاہتا ہے. تو اس کے لیے امت کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس قابل رہو کہ پیغام پہنچا سکو، تم اس قابل رہو کہ دنیا والے تمہاری بات سن سکیں. اس کے لیے امت کو حکم دیا گیا کہ تم طاقتور بن کے رہو. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں حکم دیا گیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جتنا تم سے ہو سکے قوت تیار کر کے رکھو انسانیت کے دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ کے باغیوں کے مقابلے میں، شیطان کے نمائندے جو انسانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان کے مقابلے میں تم کمزور مت بن کے رہو، تم بے بس بن کے مت رہو، تم قوت والے جتنا تم سے ہو سکتا ہے. تو قوت اتنی مطلوب ہے کہ امت اپنا جو کام ہے وہ کر سکے، اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پہنچا سکے. آج جو حال ہے، ایک طرف امت میں سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں اور بعض جگہوں پر تو لوگ جلوس نکال کے ناچ رہے ہیں، ایک طرف حضور کو یاد کرنے کا ایک انداز یہ ہے، اور دوسری طرف پورے عالمی سطح پر حضور کی توہین کر رہا ہے کفر. دنیا کے نمائندہ طاقتیں جمع ہو کر ریلی نکال کر، اور پھر اس کے بعد مزاحیہ جو اخبار ہے جس نے کارٹون نکالے، وہ پوری شان سے، پوری حکومت کی مدد سے حضور کی توہین کر رہا ہے، اور امت بے بس کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے. اور اگر حرکتیں بھی لوگ کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور بدنام ہو جائے. اس وقت یہودیت کا نشانہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے، اس لیے کہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ ساری دنیا کو جس راہ پہ تباہی کی لے کے جا رہے ہیں، اس کا جواب صرف حضور کی سیرت ہے. اور دنیا میں علم عام ہو رہا ہے، کہیں دنیا والے سنجیدگی سے حضور کے پیغام کو پڑھ لیں، جان لیں، تو پھر ان کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے. حضور کی ذات خاص طور پہ نشانہ ہے. وہ جو مدینے سے یہودیوں نے کوشش کی اس وقت حضور کے زمانے سے، اللہ کے نبی کے خلاف جتنی بھی افواہیں اٹھتی تھیں سب کے پیچھے یہودی ہوتے تھے. مدینے روز ایک کہانی، روز ایک الزام، آتے تھے محفلوں میں جاسوس کی طرح سے، اور پھر چیزوں کو الٹ پلٹ. شروع سے انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم یہ پوری طرح جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہے، ہم ان سے دشمنی کریں گے. جو ارادہ کر کے دشمنی کر رہا ہے وہ تو روز ایک کہانی بنائے گا. تو وہ کوششیں ہو رہی ہے اور ساری امت بے بس کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس وقت کی قوت کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس وقت دنیا تک بات پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے جو آج کا جو ہتھیار ہے، آج کا جو انداز ہے، آج کے جو وسائل ہے وہ کچھ نہیں. خالی بھیڑ سے کیا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دانوں سے کیا ہوتا ہے، ہر طرف اختلاف اختلاف اختلاف، ہر ایک کو اپنی چھوٹی چھوٹی دکان چمکانے سے دلچسپی ہے، کسی کو امت بنانے سے دلچسپی نہیں ہے. میرے رنگ کی بات چلے، میرے کلر کی بات چلے، میرے انداز کی بات چلے، چاہے اس میں اسلام کا بھلا ہو یا نہ ہو، تو یہ امت کے اندر جو بہت ساری کمزوریاں آ گئی ہیں، آج یہ بے بسی کے جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ حضور نے علم کے بارے میں جو اہمیت بتائی تھی، علم ادیان نہیں علم ابدان. علم دین کی فضیلت تو وہ تو سونا ہے، وہ تو ہماری جان ہے، لیکن ہمارا ہتھیار، ہمارا ہتھیار یہ چیزوں کا علم ہے، یہ اشیاء کا علم ہے، یہ کائنات کا علم ہے، یہ سائنس کا علم ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے. ایک سال پہلے انہی دنوں میں ایک بیان یہاں ہوا اسی العلم صلاحی کی تفصیل میں، کہ حضور نے جو انقلاب پیدا کیا ہے عرب میں، وہ مکمل تدبیر کو، علم کو اور اس زمانے کے سائنس کو استعمال کر کے کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، غیبی مدد تھی، صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے حضور نے تدبیر کو استعمال نہ کیا، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے حضور نے علم کو استعمال نہ کیا. جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ علم میرا ہتھیار ہے، تو یہ علم، یہ پلاننگ، یہ ترتیب، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے کمزور قوی پر غالب آ جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا بھرپور استعمال کیا. آج امت کے دینداروں کا دھیان اس طرف اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، امت کے خیر خواہوں کا دھیان اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جتنی دین اسلام میں اہمیت ہے. تو دنیا میں دین پہنچانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے اور دین کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے امت میں قوت کا ہونا ضروری ہے، اور اس زمانے کی قوت علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اور ہر زمانے کی جو قوت ہوتی ہے، اس قوت کو حاصل کرنا یہ امت کا کام ہوتا ہے. دنیا جو بولتے ہیں نا ہم، دنیا دنیا دنیا، تو دنیا کی مذمت اس لائن سے ہے کہ دنیا بندے کو اللہ سے غافل کر دے تو وہ دنیا. آدمی پیسے کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی کمائی کے ذریعے سے غفلت میں ڈوبتا جا رہا ہے، عیش کا سامان کرتا جا رہا ہے، لذتوں میں کھو رہا ہے، تو وہ دنیا ہے، تو وہ نقصان دہ ہے. لیکن آج جو ہے علم اور سائنس کا جو علم ہے، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے نا، اس کا تعلق صرف عیش سے نہیں ہے، یہ صرف عیش کی چیز نہیں ہے، یہ صرف لذتوں کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے کی قوت ہے، یہ اس زمانے کی عزت ہے، یہ اس زمانے کا وقار ہے. اس لیے اس کو دین کے لیے حاصل کرنا ہے، اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ امت اپنا فریضہ انجام دے سکے، اس کے بغیر آج امت مضبوط نہیں ہو سکتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اول ہی بتا دیا. مسلمانوں نے 1000 سال تک، جب تک اللہ تعالی نے اس امت کو عزت دی تھی، علم الابدان میں امت نے ساری دنیا کی قیادت کی ہے حضور کے بعد سے 1000 سال تک. اللہ کے نبی آئے، آپ نے کام شروع کیا، تو عربوں میں کوئی علم کا چرچا نہیں تھا، صرف 17 آدمی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا الف با. لیکن حضور نے ایسا علم کا ذوق بنایا، ایسا تحقیق کا ذوق بنایا، صحابہ نے، صحابہ کے شاگردوں نے ایسا ذوق بنایا کہ پہلی صدی میں ہی پوری امت مسلمہ ایک علم والی امت تھی، مکمل بھرپور اس زمانے کے اعتبار سے سب سے قوت والا علم امت کے پاس تھا، ہر فیلڈ کا علم تھا. حضور نے ایسا ذوق بنایا اور حضور نے سکھایا کہ علم سے یہ امت کو جو دور ملا ہے، آخری نبی کو جو دور ملا ہے، یہ علم کا دور ہے. دنیا کے سارے راز کھلیں گے، دنیا کی سائنس کھلے گی، انسانیت عروج پہ پہنچے گی، اور سب کچھ علم کے ذریعے سے ہوگا. اور حضور کے اس دور میں اگر انسانیت کی قیادت کرنا ہے اور انسانیت کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو علم ضروری ہے. اور الحمدللہ 1000 سال تک ڈٹ کے مسلمانوں نے اس پہ محنت کی. بچہ بچہ علم کا شیدا ہوتا تھا، گھر گھر میں علم کا ذوق ہوتا تھا. جتنی کتابیں امت مسلمہ میں نے لکھی ہیں دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے نہیں لکھی. ہر موضوع پہ کتابوں کے ڈھیر کے ڈھیر. جہاں مسلمانوں کا نام آتا تھا وہاں لائبریریوں کا تصور آتا تھا. فاتحین اس کے اوپر جو جنہوں نے حملے کیے انہوں نے کتب خانے جلائے. تاتاری نے حملہ کیا تو دجلہ جو بہت بڑا دریا ہے وہ 1 مہینے تک وہ سیاہی کے پانی سے بہتا رہا. تو یہ امت جو ہے علمی امت، حضور نے علم کو ہی اپنا معجزہ قرار دیا. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور قرآن علم ہے. لیکن 100 سال کے بعد کیا ہوا؟ جو صلاح الدین ایوبی کی جو جنگیں تھیں جس میں سارے یورپ نے مل کے پوری قوت لگا دی، اس کے باوجود چونکہ علم، اس علم میں مسلمان آگے تھے اس وقت، اس لیے وہ ہار گئے. 200 سال کی جنگوں کے باوجود وہ ہار گئے. پوری اجتماعی پوری طاقت اپنی جھونکنے، پورا یورپ مل کے آ گیا تھا، پھر بھی ہار گئے. پھر ان کے لوگوں نے بیٹھ کے تجزیہ کر کے فیصلہ کیا کہ بھائی اب یہ لڑائیوں سے کام نہیں چلے گا، اب ان کے پاس جو قوت ہے وہ حاصل کر. اس کے بعد انہوں نے پورا اپنا سرمایہ، اپنی محنت لگائی کہ مسلمانوں کے جو علوم ہیں اس کا ترجمہ کیا جائے اور ان کو سیکھا جائے، سکھایا جائے. اس کے بعد خاموشی سے وہ 2-3 صدیوں تک مسلمانوں کے علم کو پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، اس میں تجربات کرتے رہے. پوری قومیں کی قومیں ان کی جڑ گئی، ملک کے ملک جڑ گئے رات دن علم پہ. میں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ علم ہی ہتھیار ہے، جو حضور نے فرمایا تھا یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی. علم ہی صلاح ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی ہتھیار. انہوں نے اس پہ خاموشی سے محنت کی. اور ادھر مسلمان جو ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے. جس سلطنت کو دیکھو مسلمانوں کی، پورا پیسہ پوری قوت عیش و عشرت میں لگ رہی. تاج محل بنا رہے ملکہ کی یاد میں، 10 سال تک سرمایہ لٹا رہے ہیں، پوری حکومت کی طاقت لگ رہی ہے، خزانہ لگ رہا ہے، اتنے انسان لگ رہے ہیں. کوئی اپنی بیگم کے نام پہ باغ بنا رہا ہے. تو امت جو ہے عیش میں لگ گئی. اس زمانے بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا امت کو، اس پیسے سے امت کو مضبوط بنانے کے بجائے پیٹرول والوں نے اس کو عیش کا ذریعہ بنا لیا. بلڈنگ پہ بلڈنگ بناؤ توڑو، بناؤ توڑو، بناؤ توڑو، نالی بھی ٹوٹ جائے گی تو امریکہ سے انجینئر آئے گا اور پھر وہ اتنا بڑا پروگرام پیسہ خرچ کرائے گا. یورپ کے عیش کے سسٹم کو لیا، یورپ کے علم کو نہیں لیا، طاقت کو نہیں لیا. پیسہ خرچ کرنے کا ڈھنگ سیکھا لیکن پیسہ استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا. تو دنیا تو دنیا اس وقت ہے جب اس کو عیش کے طور پہ استعمال کیا جائے، لیکن جب دنیا کو قوت کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ تو سراسر دین ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا دین ہو سکتا ہے. تو کفر جو ہے محنت کرتا رہا، محنت کرتا رہا. آج ان کا حال یہ ہے کہ خلا میں سے زمین پہ پڑی ہوئی کوئی سوئی ہے تو سوئی کا بھی فوٹو لے لیتے کہ کہاں سوئی پڑی ہوئی ہے. سمجھے؟ انہوں نے خاموشی سے محنت کی کئی صدیوں تک، 2-3 صدیوں تک. اس کے بعد بڑی مکاری سے عیاری سے ہمارے پورے علاقے فتح کر لیے اور انہوں نے ارادہ کر کے پلاننگ کر کے امت میں فرقے بنائے، امت میں اختلافات بنائے. آج پوری دنیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، فرقہ وارانہ بحثیں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ پوری منصوبہ بندی ہے. اسی وقت انہوں نے طے کیا، جس وقت صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی اس وقت انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک، مسلمانوں کے پاس جو دنیا کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، وہ ہم حاصل کریں گے. دوسرے، ہم اپنے ذہین لوگوں کو لگا کر ریسرچ کروا کے مسلمانوں میں جو فرقے کے اختلافی علوم ہیں اس کے ماہرین پیدا کریں گے، اور ان کی امت کو آپس میں لڑا دیں گے فرقہ وارانہ بحثوں کے اندر. چنانچہ کئی بڑے بڑے مشہور اسلامی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ذمہ دار، ان کے مرنے کے بعد معلوم ہوا ایک مدت کے بعد کہ وہ یہودی. آج بھی جو ہنگامے ہو رہے، جس کو اسلام کے نام پہ جو واقعات ہو رہے، جن کو سن کر لوگ شرم سے سر جھکا لیتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان واقعات میں بھی یہودی چھپے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں. تو بالکل ایک دھوکے کا جال ہے. تو عیاری سے انہوں نے فرقے فرقے بنا دیے، تقسیم کر لی، اور آج وہ اس علم کے اندر بہت دور تک چلے گئے، اور مسلمانوں کا کوئی رجحان ہی نہیں، خاص طور پہ دینی جذبے سے رجحان ہی نہیں ہے اس علم کی طرف. اس کو صرف دنیا سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ ہمارے امت مسلمہ ہونے کا اعزاز ہے. اس کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کی طاقت کو حاصل کریں اور اس کے لیے اپنی قوتوں کو لگائیں. اس سے پہلے بھی کسی محفل میں عرض کیا گیا کہ یہ جو علوم جن کو ہم دنیاوی علوم سمجھ رہے ہیں، یہ صرف نیت کی وجہ سے دنیاوی ہو گئے. اس لیے کہ پڑھنے والے پڑھانے والے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان علوم کو حاصل کر کے اب بس ہم کو خوب پیسہ کمانا ہے، خوب عیش و عشرت کے سامان جمع کرنا ہے. اس نیت سے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اسکول چلانے والے، کالجز، ادارے چلانے والے بھی اسی نیت سے چلا رہے ہیں، تو وہ دنیاوی علوم نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر انہی علوم کو دینی نیت سے حاصل کیا جائے تو قدم قدم پہ اللہ کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی، فتوحات ہوں گی، پوری لائن یہاں سے وہاں تک نورانی ہو جائے گی. تو عرض کیا گیا تھا کہ چار نیتوں کے ذریعے سے ہم ان علوم کو سراسر عبادت بنا سکتے ہیں. پہلی نیت یہ ہے کہ آدمی جو بھی اسکول میں اپنے بچے کو ڈال رہا ہے، یا جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، یا جو بھی ٹیچر پڑھا رہا ہے، یا سائنس ہو یا لینگویجز ہو، کچھ بھی پڑھا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حلال روزی حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ میں حرام سے بچوں. اس زمانے کے اعتبار سے ایسی لیاقت میرے اندر پیدا ہو کہ میں حلال روزی حاصل کر سکوں اس کے ذریعے سے. تو حلال روزی کا حاصل کرنا عبادت ہے، فریضہ ہے، اور بعض حدیثوں میں اس کو ساری عبادتوں سے افضل بھی کہیں کہا گیا موقع کے اعتبار سے. اور ایک آدمی کو ایک لقمہ کھلانا کتنی بڑی ثواب کی چیز ہے، بڑی حدیثوں میں فضیلت ہے کھانا کھلانے کی، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی. یہ علوم ہیں جن کے ذریعے سے آدمی خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر سکتا ہے اور امت کی بھی مدد کر سکتا ہے، انسانیت کی مدد کر سکتا ہے. ان علوم کے ذریعے سے مدد کرنے والے تیار ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ ان علوم کو حاصل کیا جائے معرفت الہیہ کے لیے، حضور کی سنت کو، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان علوم کو پڑھا جائے. قرآن کے اندر کتنی گہرائی ہے، حضور کی سیرت کے اندر کتنی سائنس چھپی ہوئی ہے. حضور کی زندگی ہی سب سے بہترین طریقہ ہے اس وقت زندگی گزارنے کا، یہ ثابت ہم کر سکتے ہیں سائنسی علوم سے. جتنے بھی علوم دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اگر ہم صحیح انداز سے استعمال کریں تو دنیا والوں کو ہم بتا سکتے ہیں یہ علوم اسلام کی حقانیت کے لیے کام آنے والے علوم ہیں. اور قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ کائنات پہ غور کرو. کائنات، یہ کائنات ہے کس کی؟ کسی غیر کی تھوڑی ہے کائنات، کوئی شیطان کی تھوڑی ہے کائنات. یہ شیطان ہمارے اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اور اللہ کی معرفت چھپی ہوئی پوری کائنات کے اندر. اللہ کی صفات، اللہ کا مزاج، اللہ کا انداز، اللہ کی تقدیر، ہر چیز اسی کائنات سے سمجھنے آنے والی ہے. اس کائنات کا علم مسلمان حاصل نہیں کرے گا تو کون حاصل کرے گا؟ ہمارے لیے کائنات بنی ہے، ہم کو اس کائنات کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا ہے. اب ہمارے نہ پڑھنے والوں کے ذہن میں وہ ہے، نہ پڑھانے والوں کے ذہن میں، اس رخ سے کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ ان علوم سے ہم کیسے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کو پہچان سکتے ہیں، کیسے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں. تھوڑے بہت گنتی کے لوگ اس رخ سے اگر دین پہ توجہ دے رہے ہیں تو ماشاءاللہ اچھے سے اچھی ریسرچ آ رہی ہے، قیمتی سے قیمتی باتیں سامنے آ رہی ہیں. انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس زمانے کا جو رخ ہوتا ہے اسی لائن سے دین کو سمجھایا جاتا ہے. اس زمانے کا رخ سائنسی ہے، اس وجہ سے اس زمانے کے انسان کو سمجھانے کی بھاشا الگ ہے، اسی زبان میں آج کا انسان سمجھ سکتا ہے. عقلی زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، ہر چیز کے اعداد و شمار کا زمانہ ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے، صرف مان لینے کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے ہر چیز کو ثابت کرنا ہے آج کے مزاج سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو مصر میں ہر طرف جادو کا زور تھا، تو ان کو معجزہ کون سا دیا گیا کہ جو جادوؤں کا توڑ کرنے والا تھا. علمی بحثیں ان کو نہیں دی گئی، ان کو لاٹھی دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس وقت اس علاقے کے اندر طب کا بڑا غلبہ تھا ذہنوں پہ، طب پہ تحقیقات چل رہی تھی، طب والوں کی، ڈاکٹری والوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو ان کو اس لائن کا معجزہ دیا گیا کہ بھائی اندھے کے اوپر بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں تو بینا ہو رہا ہے. ہر دور میں جو بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے وہ اس دور کے علوم کے ماہر تھے. آج اس دور کے علوم کے ماہرین امت میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اسی لائن سے اسلام کو سمجھا سکتے ہیں، ورنہ کیسے سمجھائیں. اور تیسری چیز ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. انسانیت کی خدمت دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین اسلام کی حکمت چار لفظوں میں بیان کی، پورے دین اسلام کی جو تعلیمات سے جو چاہا جا رہا ہے. تو اس میں ایک ہے اخبار، ایک ہے طہارت، اور ایک ہے سماحت، اور ایک ہے عدالت. تو اس کی تشریح کا تو وقت نہیں، بہت گہری چیز ہے، لیکن سماحت کے اندر یہ آتا ہے کہ مسلمان عالی ذرف ثابت ہوں دنیا والوں کے سامنے، مسلمان رحمت ثابت ہوں، اعلی کیریکٹر والے ہوں، اعلی اوصاف والے ہوں، انسانیت کو کچھ دینے والے ہوں. یہ اسلام کی تعلیمات کے چار مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. تو ہم انسانوں کے لیے کچھ کر سکیں، یہ ہر مسلمان کی تڑپ ہونی چاہیے. یہ رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہی علوم کے ذریعے سے ہوگا. اور پھر جو آخری سب سے بڑی نیت ہے جو پہلے عرض کی جائے کہ یہ قوم قوت والی ہو جائے، اسلام قوت والا ہو جائے، مسلمان قوت والا ہو جائے. جو چاہے اس کی ناک گزر چاہے اگر موڑ نہ سکے، جو چاہے اس کو جھکا نہ سکے، یہ قوت سے جی سکے، یہ قوت سے اللہ کا پیغام پہنچا سکے. اس کے لیے انہی علوم کے اوپر محنت کرنی ضروری ہے. اس لیے میری پرخلوص اور بہت عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ بھائی اس امت کے جتنے بھی ذہین لوگ ہیں، فتین لوگ ہیں، اس میں کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو امت کو تعلیم یافتہ بنانے میں لگا ہے. معیاری سے معیاری ہمارے اسکول ہوں، وقت کے معیار پر ہوں، اور چلانے والوں کے ذہن میں آخرت ہو، اور پڑھنے والوں کا ذہن بھی ایسا بنایا جائے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں اللہ کے لیے، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بن رہے ہوں اللہ کے لیے، صرف پیسے کے لیے. پیسہ کمانا بھی برا نہیں، جو جتنا معیاری ادارہ چلائے گا اتنا پیسہ بھی آئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقصد یہ ہو کہ امت مضبوط ہو. امت کو مضبوط کرنا ہمارے مقاصد میں سے. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جب تک امت کو اس لائن میں ہم تیار نہیں کریں گے، وقت کے فتنوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. یہ دینی فریضہ. اور کتنی افسوس کی بات ہے جو باطل دین والے ہیں، جن کے پاس صرف باطل ہی باطل ہے، جن کا دین مذاق اڑانے کے قابل ہے، ان دینوں کے مذہبی لوگ پورا زور ان علوم پہ لگاتے ہیں. آج ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی غیر مسلم ہندوز ہیں، اس میں آپ کو جتنے بھی بڑے گرو ملیں گے جن کا مذہبی اثر و رسوخ ہے، اور جن کے پاس لوگ مذہب کے نام سے آتے ہیں، یا مذہب کے نام سے جن کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ ہر گرو کو دیکھیں گے کہ وہ اچھے سے اچھے کالجز چلا رہا ہے، وہ ہاسپٹلز چلا رہا ہے. آج بڑا جو بھی بڑا مندر ہے آپ دیکھیں گے، وہ اپنی قوم کی تعلیم کے اس لیے اس کا کروڑوں روپے کا بجٹ اس کا لگ رہا ہے. عیسائی ہیں، عیسائی تو ساری دنیا کو یہی علوم پڑھا رہے ہیں، ساری دنیا میں پھیل کے یہی اسکول چلا رہے ہو، اور ان اسکولوں کی آڑ میں سارے انسانوں کی ہمدردی حاصل کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. اور حکومت کے گدیوں پہ جتنے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، چاہے کسی قوم کے ہوں، وہ اندر سے ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اسی اسکول سے پڑھ کے آئے.
تو جتنے ان کے چرچے وہ پورا پیسہ لگا رہے ہیں تعلیم پر، اسکولز کھولو، پوری دنیا والوں کو پڑھاؤ، جنگلوں میں جا کے پڑھاؤ، دیہاتوں میں جا کے پڑھاؤ، کتنا پیسہ لگا رہے ہیں انسانوں کو علم دینے کے واسطے، وہ علم نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے دین کو طاقتور بنا رہے ہیں اس راستے سے. ایک اسلام ہی ایک ایسا مظلوم ہے کہ اس لائن سے اسلام کے نام پہ جو پیسہ نکل رہا ہے نا جیبوں سے، وہ پیسہ امت کو مضبوط کرنے میں نہیں لگ رہا ہے، وہ پیسہ امت کو تعلیم یافتہ بنانے میں نہیں لگ رہا ہے. ورنہ ہر مذہب والے ان علوم پہ، اصلی علوم پہ محنت کر رہے ہیں، امت کو طاقتور بنا رہے ہیں، اس لیے کہ طاقت سے ہی کام بننے والا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو صلاحیت دے، ایک سے چار آدمی جڑیں اور ایسے منصوبے بنائیں کہ امت کو ٹھوس علم دیا جائے، مضبوط علم دیا جائے اسلامی دینی ذوق کے ساتھ. اصل میں آج اس کو آج رات میں ادھر میسور جانا ہے، اسی موضوع پر ہندوستان کے کئی ریاستوں کے اسکولز کے چلانے والے دینی ذہن کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے یہاں بھی بات عرض کی کہ اچھے اسکولز قائم کرنا، یا اسکولز قائم نہ کریں، کسی بھی طرح سے امت کو مضبوط بنانا. ہر آدمی تو اسکول قائم نہیں کر سکتا، اور اسکولز معیاری ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے دینی نام پہ اسکول تو کھول رہے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے ٹکر کا معیار نہیں بنا رہے، چنانچہ ہمارے لوگ پھر وہی دوسروں کے اسکولوں کو جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سراسر دین کا کام سمجھ کے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے. اس میں اسلام کی طاقت چھپی ہوئی ہے، اس میں اسلام کی عزت چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی مسئلے ہیں، ہر معاملے میں خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ بندے ہمارے درمیان کھڑا فرمائے، ہماری قوتوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ حق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.